تو آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 44 کو. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ, اور پکاریں گے جنت والے دوزخ والوں کو. کیسے پکاریں گے؟ اللہ کی ذات بیچ کے حائل پردوں کو ہٹا دے گی. پہلے دور کے لوگوں کو تو شاید یہ بات نہ سمجھ آتی ہو کہ جنت جو آسمانوں کے اوپر ہے, ساتویں آسمان پہ, اور جہنم جو زمین کی گہرائیوں میں ہے, اتنی دوری کے باوجود یہ ساری باتیں کیسے ہوں گی. لیکن آج کے انسان کے دل میں تو اس کے بارے میں الحمدللہ کوئی بھی بات نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ آپ دنیا کے کسی خطے میں بیٹھے ہوں اور کہیں ہونے والا میچ پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے. آپ ایک لفظ بولتے ہیں اور پورے گلوب کے اوپر آپ کی آواز سنائی دے دیتی ہے. تو یہ سب آج کے دور میں ثابت ہو گیا, اور انہی آیات سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جتنا براڈ کاسٹنگ اور سیٹلائٹ سسٹم, اس کا خیال ملا, آئیڈیا ملا لوگوں کو, اور انہوں نے ریسرچ کی. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھ کے کوئی بات بولتے ہیں تو بعض دفعہ ایسے ڈیڈیکٹرز اور ایسے سینسرز موجود ہیں کہ جو اس کو پوری دنیا کے اندر لے جاتے ہیں, اور سی آئی ڈیز اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں کہ جس سے لوگوں کی خفیہ چیزوں کو رکھا جا رہا ہے. بعض جگہ آپ کہتے ہیں کہ ایک ایسا بھی بات پچھلے دنوں سنی تھی کہ چند مکھیاں, یعنی مکھیاں چھوڑی گئی ہیں یہ کچھ بڑے قوموں کی طرف سے, کہ انہوں نے ان مکھیوں کو, یعنی مسلموں اور جہاں خاص طور پہ جن کی بھی ان کو ریسرچ کرنی ہوتی ہے یا جن کی سی آئی ڈی کرنی ہوتی ہے, تو مکھیوں کی صورت میں دکھتی ہیں وہ چیزیں, لیکن اصل میں وہ ان کے ڈائریکٹرز ہیں, ان کے مائکس ہیں. لوگوں کو وہ بس بس کرتے دکھتے ہیں, لیکن وہ اصل میں ان کی ساری آوازیں پک کر کے کہاں سات سمندر پار اس کی خبریں دے رہے ہوتے ہیں. تو اس سارے منظر کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ جنتی جنتوں میں ہیں اور جہنمی جہنم میں ہیں, لیکن بیچ میں رابطہ کیا ہو رہا ہے. ونادا اصحاب الجنتی, اور پکاریں گے جنت والے, اصحاب الناری, دوزخ والوں کو. دیکھیے پہلے اصحاب کے اوپر پیش ہے اصحابو, اور دوسرے اصحاب پہ زبر ہے. اس کی وجہ سے یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جنت والے پکاریں گے جہنم والوں کو. اس کا اپوزٹ ترجمہ کہ جنت والوں کو پکاریں گے جنت والے, یہ صرف زبر اور پیش کی وجہ سے نہیں ہوا. فاعل جو ہوتا ہے نا, کام کرنے والا ہے, عربی زبان میں اس کے اوپر پیش آتا ہے, اور مفعول جس پہ کام کیا جائے اس کے آخری لفظ کے اوپر زبر آتا ہے. یہاں وہی چیز آپ کو دکھ رہی ہے. کیا کہیں گے؟ ان قد وجدنا, بے شک ہم نے پایا جو کچھ, ما وعدنا ربنا, ہم سے وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے, حق کا, سچ. یعنی جو وعدے ہم سے ہمارے رب نے کیے تھے ہم نے ان کو سچ پایا. قالوا نعم, وہ کہیں گے ہاں, یعنی وہ ان کی اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ہاں ہم سے بھی جو وعدے تھے یا جو بھی تم بات کہہ رہے ہو یہ سچ ہے. پھر فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ, پھر پکارنے والا ایک ان دونوں کے بیچ میں پکار لگائے گا کہ لعنت ہو اللہ کی ظالموں پر. یہ بات چیت ہو رہی ہوگی کہ دونوں کے بیچ میں ایک پکار لگ جائے گی. کون تھے ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ, وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. پہلا ظلم کیا ہے اس آیت میں؟ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا. دوسری بات, ویبغونہا عوجا, اور اس میں ٹیڑھ پن ڈھونڈتے تھے, مس انٹرپریٹ کرتے تھے اسلام کو مختلف چیزوں کی طرف. اسلام کو دنیا والوں کے سامنے بہت ہی زیادہ ایک عجیب و غریب سا مذہب بنا کر پیش کرتے تھے, ٹیڑھا پیش کرتے تھے. اور تیسرا ان کا جرم کیا تھا؟ وہم بالآخرتی کافرون, اور آخرت کا وہ لوگ انکار کرنے والے تھے, یعنی آخرت کے منکر تھے. اب یہاں پہ بات جو بنتی ہے, اس کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھ کے دیکھ لیں تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ظالموں اور مجرموں کو شرم دلانے کے لیے اس قسم کے منظر ان کے سامنے رکھیں گے کہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے. ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا, اس کا ترجمہ تھوڑا سا دوبارہ دیکھ لیں, کہ کیا پایا ہے تم نے ان وعدوں کو جو تمہارے رب نے تم سے کیے تھے سچ. یہ سوال ہے, یعنی ابھی جنتی اپنے بارے میں نہیں کہہ رہے, مجرموں سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کیا تمہارے جو وعدے تھے, اور وعدے کیا تھے اللہ کے جہنمیوں کے ساتھ, کہ جو برے عمل کرے گا اس کو جہنم ملے گی. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ جو چھوٹا سا چھوٹا برا عمل کوئی کرے گا اس کو کھول کے رکھ دیا جائے گا, اس کو وہ ضرور دیکھ لے گا. پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے نام ہاں بالکل ایسا ہی تھا, ہم نے وعدے سچ پا دیے. دنیا میں ایسے لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہوں گے, لیکن وہاں پہ جا کے سچ ہوں گے. سورت صافات میں تو خاص طور پہ دو لوگوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے جو دنیا میں دوست تھے, ساتھی تھے, فرینڈس تھے. ایک مومن تھا اور ایک کافر تھا. آخرت میں جب مومن جنت میں اور کافر جہنم میں چلا جائے گا تو یہ دونوں ایک دوسرے کو وہاں سے ونڈو سے دیکھ دیکھ کے باتیں کر رہے ہوں گے. اور قرآن پاک میں آتا ہے فتلا فراخ فی سوائے الجحیم قالت اللہ ان قتلت الدین ولولا نعمت ربی لکنت من المقدرین, کہ جنتی ساتھی جھانگ کر اپنے دوستی ساتھی کو دیکھے گا تو اس کو جہنم کے بیچوں بیچ میں پڑا ہوا پائے گا اور کہے گا کم بخت تو یہ چاہتا تھا کہ میں بھی تیری طرح برباد ہو جاؤں, اور اگر اللہ کا فضل مجھ پر نہ ہوتا تو میں بھی آج تیرے ساتھ جہنم میں پڑا ہوتا. اور تو جو باتیں مجھ سے کیا کرتا تھا وہ کیا تھی, کہ موت کے بعد کوئی اور زندگی نہیں, کوئی اور حساب کتاب نہیں, کوئی ثواب اور عذاب ہونے والا نہیں, تو اب دیکھ لو کہ جو بات ہوئی وہ سچ ہے کہ نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں کمیونیکیشن ہوگی, اللہ کی ذات کس طریقے سے لوگوں کو وہاں کھڑا کر کے پوچھے گی کہ بتاؤ کیا کرتے ہو. ایک تو وہ جہنم کی آگ میں چلیں گے, دوسرا حسرت کی آگ میں چلیں گے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کے مناظر ایک دوسرے کے سامنے کرے گا. سورت المطففین میں بھی آتا ہے کہ فل یوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون, بس آج کے دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے. کیسے؟ علی الارائک ینظرون, تختوں پہ بیٹھے ہوئے ان کو دیکھیں گے. اور کیا کہا جائے گا, پوچھا کیا جائے گا, هل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون, کیا تمہیں اس کا بدلہ دیا گیا جو تم کرتے تھے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان کو صحیح بدلہ دیا گیا, یعنی جو یہ ڈیزرو کرتے تھے ان کو یہ مل گیا؟ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو شرمندہ کرے گا, اور بعض دفعہ اپنے بھی وہاں ہوں گے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو دنیا میں محبت سے دیکھتے تھے, جن کے ساتھ صبح شامیں گزارتے تھے, بعض اوقات کل جب ان کو جہنم میں دیکھیں گے تو یہ سوال جواب ہوں گے. ایک چھوٹا سا سوال ذہن میں آ جاتا ہے کہ کیا اپنے پیاروں کو یا اپنے دوستوں کو جہنم میں جلتا دیکھ کر دل نہ دکھے گا؟ دنیا میں بھی تو ہم اپنے کسی پیارے کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتے نا, تو کیا وہاں پہ ہم دکھیں گے نا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنت میں انسان کے جسم سے یا اس کے دل سے رحم کے جذبات نکال لیے جائیں گے. لا تجزی نفس عن نفس کی بات پیچھے ہم پڑھ چکے, کہ وہ سارے جذبات جو دنیا میں کسی کے لیے آتے ہیں اور ہم مدد کرتے ہیں یا اس کا دکھ سکھ محسوس کرتے ہیں, وہاں اللہ تعالیٰ ان کے لیے نکال دیں گے. اس لیے وہاں بات چیت تو ہوگی لیکن دکھ نہیں ہوگا. اور ایسی باتیں کرنے والے بلکہ اس وقت اور زیادہ اس بات کی خوشی محسوس کر رہے ہوں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان کی بری باتوں کی طرف آنے کے بجائے جنت کی طرف آگے. اسی طرح بعض آیات قرآن پاک کی ایسی ہے کہ جہاں فرشتوں کی طرف سے بھی جہنمیوں کو خطاب کیا جائے گا اور کہا جائے گا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون, یہ وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. افسحر ھذا من تم لا تبصرون, کیا یہ جادو ہے یا تمہیں نظر نہیں آتا؟ یعنی شرمندہ کرنے کا انداز ہے, اور اس طریقے سے ان کی باتیں کی جائیں گی. اب اس کے بیچ میں پکار لگ جائے گی کہ چھوڑ دو ایسے لوگوں کو جو کافر تھے. اب یہاں لفظ اگر آپ دیکھیں نا کہ ان لوگوں کا, کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر, پھٹکار پڑ رہی ہے, ساتھ ہی صفات بھی بتا دی کہ ظالم یہ کون سے ظالم ہے. یہاں ظلم سے مراد جو ہے وہ ایک تو عام درجے پہ کفر اور شرک بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ اگلی باتیں دیکھیں تو جو ظلم زیادہ اچھا واضح ہوتا ہے, اور وہ کیا تھا؟ پرسیکویشن, لوگوں کو اسلام سے روکنا, اسلام سے دور کرنا. یصدون عن سبیل اللہ, اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ اسلام کا راستہ ہے. یعنی اسلام کے راستے اتنے مشکل کر دیتے تھے, یا اسلام کی طرف جانا لوگوں کے لیے مشکل کر دیتے تھے. بعض دفعہ اپنے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, بعض لوگ ہم صرف اپنے مسلمانوں ہی کے ڈر سے اسلام کے کسی ایک ریچول پر عمل نہیں کر سکتے. بعض دفعہ تھریٹ کیا جاتا ہے, بعض دفعہ پیئر پریشر کا نام دے کے اس طرح کی باتیں کر دی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے تمام لوگ جو کسی بھی وجہ سے یصدون عن سبیل اللہ کی مد میں آگئے, جو روکنے والے بن گئے اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَ نَحَائِ وَجَا، اور جس نے بھی کسی کو کسی راستے سے روکنا ہوتا ہے وہ اس راستے کے یا اس کام کے اندر ٹیڑھ پن نکالتا ہے، تبھی تو لوگوں کو روکے گا، ورنہ آپ دیکھیے کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کام بہت اچھا ہے، فلاں دین بڑا اچھا ہے لیکن تم اس کو نہ اپناؤ، فلاں پروڈکٹ بہت اچھا ہے لیکن تم اسے استعمال نہ کرو. ہمیشہ جو کسی سے کوئی دوسری چیز چھڑواتا ہے تو اس چیز کو برا کرتا ہے، اس کے لیے پھر ان کو عوض استعمال کرنا پڑتا تھا. اور وہم بالآخرتی کافرون، کسی کا لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ اب وہ آخرت کا انکار کر چکے، ان کو اپنی پکڑ کا فکر نہیں. اگر کسی کو ایک لمحے کے لیے یقین آ جائے نا کہ ایک لفظ جو میری زبان سے نکلے گا، ایک ایکشن جو میں کروں گا، وہ مجھے آخرت میں بھگتنا پڑے گا، تو کبھی بھی وہ ایسے کام نہیں کر سکے گا. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان دونوں کے درمیان، کن دونوں کے درمیان، یا تو یہ جو بات چیت کر رہے تھے ان دونوں کے درمیان، اور یا پھر جنت اور دوزخ کے درمیان، اور یہ دوسری بات زیادہ بہتر ہے. کیا ہے حجاب؟ ایک پردہ ہے. وَلَلْآرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور آراف پر کچھ مرد ہوں گے جو پہچانتے ہوں گے سب کو ان کی علامتوں سے. آگے کیا کہیں گے اس کو بعد میں دیکھیں گے، یہاں اصحاب آراف کی بات ہے اور اسی وجہ سے سورت کا نام سورت الآراف بھی ہے. تو آراف کا لفظ جو ہے عرف سے ہے، جمع ہے یہ عرفن کی. عرف کا معنی ہوتا ہے بلند جگہ، اصل میں تو عرف ہوتی ہے پہچان، تو جو چیز بلند ہوتی ہے نا وہ دیکھی جاتی ہے. جیسے اس وقت اگر آپ سب نیچے بیٹھ کے لکھ رہے ہیں نا، اور اگر میری چیئر تھوڑی سی آپ لوگوں سے اونچی ہے تو میں آپ کو آپ لوگوں سے زیادہ اونچا دکھ رہی ہوں نا. تو آراف کے اندر پھر بلندی کا معنی بھی آ جاتا ہے اور پہچان کا بھی لفظ آتا ہے. اسی لیے گھوڑے کی گردن کے جو بال ہوتے ہیں نا، کبھی آپ دیکھیں تو گھوڑے کی گردن پہ بڑے خوبصورت طریقے سے بالوں کی یہ دھار ہوتی ہے، 2-3 inch لمبے ہوتے ہیں، تو اس کو عرف الفرس کہتے ہیں. اور مرغ کی جو کلگی ہوتی ہے، جو سرخ رنگ کی یا جو بھی سر کے اوپر ایک تاج سا بنا ہوتا ہے، اس کو بھی عرف دیک کہتے ہیں. دیک مرغ کو کہتے ہیں اور عرف کا مطلب آپ سمجھ گئے. یہاں اس حجاب کا بالائی حصہ مراد ہے کہ یہ کچھ ساتھی ہوں گے جو آراف میں ہوں گے اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہوں گے اور کیسے لوگ ہوں گے. اس کے بارے میں تقریباً 35 سے زیادہ اقوال ہیں، اگر آپ تفاسیر کھول کے دیکھیں مختلف کہ یہ کون لوگ ہیں جو آراف کے اوپر ہوں گے. لیکن اس میں سے مختلف اقوال کو اگر آپ جمع کر لیں تو ابن جریر ایک مفسر ہیں عربی، ان کی بہت خوبصورت ایک تفسیر ہے، اس میں انہوں نے 4 اقوال لکھے ہیں. پہلے میں وہ رکھتی ہوں آپ کے سامنے، پھر کچھ اور چیزیں بھی اس کے بارے میں ملتی ہیں. یہ کہتے ہیں نمبر ایک یہ کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیکی اور بدی کے پلڑے برابر ہوں گے اور ان کا فیصلہ معلق ہے. آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں پوسٹ پونڈ رزلٹ. جب رزلٹ نکلتے ہیں نا تو کچھ اسٹوڈنٹس کے نہیں نکلتے، پتہ کیا چلتا ہے کہ پوسٹ پون ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے اس میں، کوئی نمبر ایک پیپر کے نہیں آئے، کسی جگہ کوئی مغالتا ہے، کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا، اگلے دن آ بھی جاتے ہیں، کوئی ضروری نہیں وہ فیل ہوں. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بعد میں آتے ہیں ان کے نمبر پوزیشن والوں کے نمبر سے بھی اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی ریزن ہو جاتی ہے. دنیا میں تو ایسی مینجمنٹ کی پرابلمز ہو سکتی ہیں، وہاں ایسی نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں نیکیاں بدیاں برابر ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کو فوراً جنت دے دیں، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ پھر دکھائے گا نا، تھوڑا سا ایک جھٹکا دے کے جنت میں بھیجے گا کہ دیکھو دنیا میں تم جو ایک ایک نیکی کو حقیر سمجھتے تھے، آج وہ ایک نیکی بھی تمہیں جنت سے دور کرنے کے لیے کافی ہو رہی ہے. پھر اس وقت شاید انسان کی زندگی میں وہ ساری نیکیاں آئیں گی جن کو وہ دنیا میں بہت حقیر سمجھتا تھا اور جن کے بارے میں اس کے دل میں بہت ہی زیادہ خیالات آتے تھے کہ پتہ نہیں یہ نیکیاں کیسی ہیں اور کروں نہ کروں، اور بڑا سخی بن کے پھرتا تھا نا ان نیکیوں کے بارے میں. ہم سب اپنے آپ کو اس وقت چیک کریں، کیا ہم ایک ایک نیکی کو اہم سمجھتے ہیں؟ کتنے مزے سے چھوڑ دیتے ہیں نیکی، ایسا لگتا ہے جیسے چینج ہوتا ہے نا اور اس کو تکبر کے مارے جیب میں نہیں رکھتے، اسی طرح ہم بہت ساری نیکیوں کو بھی اپنے والیٹ میں رکھ نہیں پاتے. ہم کہتے ہیں پہلی والیٹ بھرا ہوا ہے، میں تو صرف بڑے بڑے نوٹ رکھتی ہوں اپنی جیب میں. سوچیں ذرا، میں تو 1500 کے نوٹ سے نیچے کوئی جیب میں رکھتی نہیں، 150 کا نوٹ تو میں ایسے ہی چھوڑتی ہوں اور بس ایسے ہی ہاتھ میں پکڑ لیتی ہوں، اور باقی رہ گئے کوائنس 20 کا 10 کا اور کوئی اس سے چھوٹا بڑا، اس کو تو میں بس لیتی نہیں، کیپ اٹ. کچھ لوگوں کا نیکیوں کے معاملے میں بھی کیپ اٹ والا رویہ ہوتا ہے. کوئی ان کو نیکی کی آفر ملے اللہ کی طرف سے، کوئی موقع ملے تو کہتے ہیں کیپ اٹ، تھینک یو، ضرورت نہیں ہے، بہت ہیں. یہ بھی ایک تکبر کا انداز ہوتا ہے. اللہ آراف کے مقام میں ایک طرف جنت ایک طرف جہنم اگلی آیتوں میں ہم دیکھیں گے کہ ان کو دکھا رہا ہے دونوں چیزیں, اور اس وقت پھر ان کے دلوں میں حسرت آئے گی کہ کاش ہم دنیا میں کچھ چھوڑی ہوئی نیکیاں ان کو کر لیتے اور وہاں جا کے ہم اس طرح انتظار میں نہ آتے گم گو کی کیفیت میں. آپ سوچیں کہ جو لوگ کوئی بھی جگہ ویٹنگ لسٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ دن بڑے تکلیف کے ہوتے ہیں. سب کو ایک چیز مل جائے اور آپ کو کہا جائے کہ آپ بیٹھیں جا کے چیئر پہ انتظار کریں, وہ ویزا ملنا ہو, وہ آپ کا پاسپورٹ ملنا ہو, وہ آپ کا کسی جگہ جاب کا لیٹر اپروو ہونا ہو, کچھ بھی ہو, انتظار بڑا محال ہوتا ہے. تو آج دنیا میں پہچانے کون سی نیکی ہے کہ جس کو میں ہاتھ سے آنے سے روک لوں یا ہاتھ آئی نیکی کی قدر نہ کروں اور کل قیامت کے دن پھر اسی کے انتظار میں ویٹ کروں. کچھ کے پاس موقع نہیں آتے, ان کو نہیں اللہ مشکل میں ڈالتا, لیکن جس کے پاس نیکی کا کوئی موقع آ جائے پھر نہ کرے وہ اس کے لیے مشکل ہوتی ہے. اس میں آپ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ مختلف آفات کی صورت میں ہمیں نیکیوں کے موقع دکھاتا ہے, بعض دفعہ نعمتوں کی صورت میں موقع دکھاتا ہے نعمتوں کے, بعض دفعہ کوئی ایک ایسا حال ہو جاتا ہے ہماری زندگی میں کہ ہم تیاری نہیں ہوتے اس چیز کے لیے, پھر بھی وہ سب کچھ آ جاتا ہے. تو میں بہت سوچ رہی تھی آج صبح بھی, ایسا ہوا کہ الحمدللہ جو ویکینڈ پہ کورس ہم لوگوں نے شروع کیا, آپ میں سے بہت سارے ساتھیوں کو پتہ بھی ہونا چاہیے, نہیں پتہ تو ہماری جو ایکسپیکٹیشن تھی اس سے بہت زیادہ لوگ آئے ہیں اللہ کی توفیق سے. تو میں آج صبح سوچ رہی تھی, یعنی جو یہ میری اپنی خود کلامیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو رہی تھی, کہ اللہ تعالیٰ لوگ تو آنا چاہ رہے ہیں, ہم اگر جگہ کی وجہ سے یا اسٹاف کی کمی کی وجہ سے لوگوں کو روک دیں یا نہ پورا لے سکیں تو کیا اس کا اثر ہوگا نا, کیا کریں, لوگوں کو منع کریں یا لوگ اور تیار کریں, کیا کریں نا. تو میرے ذہن میں ایک دم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات ڈالی کہ ایک شادی شدہ عورت ہوتی ہے, اس کی شادی ہوئی, شادی کے بعد ہر ایک کو بچے کی خواہش ہوتی ہے, پھر ایک بچہ ہو گیا, پہلے بچے کے بڑے لاڈ چاؤ ہوتے ہیں, سارے ہی خوش ہوتے ہیں, پھر بعض دفعہ ہوتا کہ ابھی پہلا بچہ گود میں ہی ہے بلکہ دودھ پینے کی عمر میں ہی ہوتا ہے تو اللہ پھر امید دلا دیتا ہے, پھر عورت وہ ناک وہ چڑھاتی ہے یہ کیا ہو گیا, ابھی تو نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں, خیر برداشت کر لیتی ہے, پھر دو بچے گود میں آ گئے, اب ایک گود میں گیا ایک اس سے بڑا, اب کسی عورت کے پہلے تین بچے ہیں اور خاص طور پہ جن کے چار سے پانچواں بچہ جمعے کا بھی شامل ہو گیا, اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایک بچہ ہفتے کا اور اتوار کا بھی گود لے لو. تو یہ تھی میری خود کلامیاں, میں نے سوچا کبھی ایسا ہو سکتا ہے, یعنی اللہ نے میرا ایسے دل کھولا, میں خود ہی مسکرا اٹھی, میں نے کہا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں اپنے اگلے بچے کو اس لیے نہ دیکھے کہ پچھلے بچے بہت ہیں اور جاتے برشن کروا دے, نہ ہو تو نہ ہو, اللہ کی رحمت ہے, نہ چاہیں آپ, اور واقعی یہ وہ بچہ ہے کہ جو ہم نے نہیں چاہا تھا ابھی, جو ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور ٹوئنس کی صورت میں دے رہا ہے بلکہ فیملیز کی صورت میں آ رہے ہیں کہ الحمدللہ ایک ایک گھر سے دو دو تین تین لوگ آ رہے ہیں, اللہ کی رحمت ہے, ہماری کوئی اس میں اوقات نہیں, ہم ڈیزرو نہیں کرتے, میری تو آنکھیں نہیں کھل رہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس ویکینڈ پہ میں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کے رنگ دیکھے اور کس طریقے سے, میرے لیے تو ویکینڈ نہیں رہا نا کیونکہ میرے تو 7 days ہیں الحمدللہ, اور آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کے 7 days ہیں, لیکن میں اس طرح میرا دل خوش ہوا اللہ کی اس بات کو دل میں ڈالنے سے, کیا ہوا میں کیوں چھوڑوں ان بچوں کو, کیا اگر میرے چار بچے ہوں تو میں پانچویں کو نہیں آنے دوں گی, اور چلے آ گیا تو کیا اب چھوڑ دوں, روتے تو روتے رہو, میں کیا کروں, تمہیں نہیں پتا تمہارے چار بھائی بہن پہلے بھی تھے, ہاں تم کیوں ایسے کرتے ہو. تو اب آپ سب سوچ لیں کیا آپ کتنے بچے گود لے سکتے, اللہ تعالیٰ یقین کرے نیکیوں کے موقع لاتا ہے کہ لٹرلی انسان روتا ہے پھر کہ اللہ تعالیٰ کہ تو واقعی چھپر پھاڑ کے ہی دیتے ہیں نا, اتنی پیاس ہے, اتنی تڑپ ہے, اور اتنی یقین کریں کہ ان میں سے ایک بچی ایسی تھی کہ جس نے دورہ قرآن کیا ہوا تھا, پہلے دن کے ہمارے کورس میں آئی تھی وہ, یہ سیٹرڈے والے دن وہ خود بھی روئی, اس نے ہم سب کو بھی رلایا کہ صرف دورہ قرآن نے اس کا دل کیسے بدل کے رکھ دیا, کل اپنی ماں کو لے کے آئی, اب ماں بیٹی دونوں رجسٹریشن کرا کے گئی ہیں. قرآن اپنا آپ اثر رکھتا ہے, آپ کریں رکاوٹیں ڈالیں, اور کتنے ہی لوگ ہیں جو پچھلی آیت آپ دیکھ لیں, یصدون عن سبیل اللہ ویبغون عوجا, یعنی کبھی میں نے تعارفی لیکچر میں اپنی زندگی میں اللہ کی توفیق سے, میں گننا نہیں چاہتی نہ مجھے اس کی ضرورت ہے, لیکن یہ جو اس ویکینڈ پہ میں نے انٹروڈکشن دیا ہے قرآن شروع کرایا ہے کہ کتنا یہ کورس میں نے اپنے شعور کے ساتھ شروع کرایا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے, اور مجھے بھی کچھ یاد ہے لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے اس بات کو کرنے کی, میں نے اپنے پچھلے اتنے سالوں کی تعارف میں آج تک پہلے دن نہ کبھی فرقے کی بات کی, نہ مسلک کی بات کی, نہ میں نے کی, کیونکہ یہ مناسب ہی نہیں ہوتی, بالکل آنے والے ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک نیا بچہ اسکول میں آیا, اس کو تو اسکول کا انٹروڈکشن دیتا ہے. لیکن کل میرے پاس اتنے اس قسم کے سوال اور اتنی چیزیں آئیں کہ انہوں نے کہا کہ خود آ کے میرے پاس یہ کہنے کی کہ اللہ کے لیے آپ انٹروڈکشن کے لیکچر میں آج یہ بتا دیں کہ آپ کس مسلک سے ہیں, آپ کہاں سے, کہ لوگ باہر یہ شور مچا بیٹھے ہیں کہ آپ ان کے پاس مت جائیں, یہ بہکا دیں گے, یہ وہ ہوں گے. اور ایک کہنے لگی میں اپنے ساتھ کتنی اپنی بہنوں خاندان کی عورتوں کو لے کے آئی ہوں, اور یقین کریں میں دو دن سے آ رہی ہوں, میں نے ابھی صرف اس لیے رجسٹریشن فارم نہیں فل کیا کہ جو باتیں گھر سے والوں سے سنتی ہوں, کہتی میں آپ کے ایک ایک لفظ کو تنقیدی نظروں سے سن رہی ہوں, میں آپ کی ایک ایک بات پہ اس لیے سوچتی ہوں کہ جو میرے گھر والے, میرے خاندان والے, میرے باہر والے کہہ رہے ہیں, کیا وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے, پلیز آپ مجھے روک لیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے بارے میں کوئی بات نہ کریں اور ہم دوسروں کی وجہ سے آپ اس کلاس میں نہ آئیں. میں نے کہا آپ کا اپنا دل کیا کہتا ہے, کل کا آپ نے لیکچر سنا ہے, آدھا آج کا بھی سنا ہے, آپ کیا دل کہتا ہے؟ کہتی دل جو کہتا ہے وہ سچ ہے, لیکن یہ ہے کہ میرے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے. یقین کریں پھر میں مجبور ہو کے میں نے آخر میں 15-20 منٹ جو سیکنڈ ہاف تھا ہمارا انٹروڈکٹری ڈے کا, اس میں یہ بات کی, جان کے کی, تھا بورڈ پہ بنا کے دکھایا کہ ہم کیا ہیں اور کون ہیں. اس کے بعد الحمدللہ اتنے لوگ میرے پاس بعد میں ٹیبل پہ آئے اور انہوں نے اتنا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہماری بہت بڑی کنفیوژن دور کر دی. یعنی ایسا لگ رہا تھا لوگوں کی باتوں سے کہ آلموسٹ آل جتنے آ کے بیٹھے ہوئے, اور کہتی ہے کتنے لوگ ہیں جو آنا چاہ رہے ہیں, صرف اس وجہ سے نہیں آ رہے کہ پروپیگنڈے باہر بہت آپ کے لیے ہو رہے ہیں کہ آپ پتہ نہیں کہاں سے ہیں, آپ کون ہیں اور آپ مسلک بدل دیں گے, آپ اپنا مسلک بتائیں, آپ کون ہیں, کیا یہ یصدون عن سبیل اللہ و یبغون ہے عوجا نہیں ہوگا؟ آپ قرآن سنتے ہیں, آپ کو روٹ ورڈز بتائے جا رہے ہیں, آپ کو لفظی ترجمہ ایک ایک لفظ بتایا جا رہا ہے, آپ کو قال اللہ اور قال رسول کے علاوہ کوئی تیسری بات نہیں کہی جا رہی, آپ کو عقل نہیں ہے, آپ کا دل نہیں بتاتا یہ کیا ہے. میں نے کہا جائیں آپ پوچھیں ان لوگوں سے جو 8-9 پارے مشغلہ کرنے والے ہو گئے پچھلے 7 ماہ میں, آپ سب کو آج پوچھ لیتی ہوں, پچھلے 8 پاروں میں یا آپ نے ایک دفعہ بھی زبان سے کبھی یہ سنا کہ لوگوں کسی امام سے جڑو, کسی کو برا کہو, میرے استاد سے بولو, آپ نے کہاں سے پڑھا؟ میں نے کہا میں کیوں بتاؤں, میں ایک تو بات ہے کہ میں ایک کا نام لوں گی تو باقیوں کا نام نہیں لوں گی تو یہ میرا ایک زیادتی ہوگی, دوسری بات ہے کہ ہمارا تو پیغام ہی ہے کہ نہ ہم اپنے استادوں کی طرف آپ کو بلاتے ہیں نہ اپنی طرف بلاتے ہیں, یہی تو مسئلہ ہے اس وقت محبتوں کے معیار ہے, میرا مدرسہ, میرا اسکول, میں نے کسی ادارے سے پڑھا, میری کیا ٹیچر, میں نے سب کو کھل کے کہا, میں نے کہا آپ کو جس کو میرے بارے میں کچھ چاہیے, پہلی بات ہے کہ جو میں پڑھاؤں گی میرا وہی تعارف ہے, لیکن آپ سمجھتی ہیں آپ کو ڈاؤٹس ہیں کچھ ہیں, اپنے نام ریسپشن پہ دیں. الحمدللہ بڑی لمبی ای میل بنی ہوئی ہے پروفائل کی, جہاں ضرورت ہوتی ہے باہر کے ملکوں میں جہاں بھی درسوں کے لیے جاتے ہیں آپ کو وہ ای میل بھیج دیں گے, آپ پڑھ لیں. ہاں اس وجہ سے آپ رک جائیں کہ آپ کون ہیں پتہ نہیں مشکوک ہے تو آپ پڑھ لیجئے, ہم دے دیں گے آپ کو, لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ میں آؤں اور اتنا قیمتی وقت اور پہلے میں اپنی تعریفیں کروں, میں نے اس سے پڑھا, میں وہاں گئی, میں وہ تھی, میں وہ میرے وہ تھے, تمہارے وہ تھے, یہاں کرو وہ کرو, ہم انسانوں کی طرف تو لاتے ہی نہیں, ہمارا تعلق تو اللہ اور اس کے رسول سے, کتاب ہے اور اللہ کے نبی کی بات ہے. تو یہ بات یہاں آئی تو میرے ذہن میں یہ اس لیے ڈے ٹو ڈے چیزیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے سینہ کھولتا ہے نا, کہ آراف پہ جا کے لوگ رکے ہوں گے اور وہاں حسرت کریں گے کہ ایک نیکی کا موقع تھا نہیں کر سکے, کیا وجہ ہوئی, ریئلی مجبور تھے, ریئلی نہیں کر سکتے تھے وہ کام, ریئلی اس وقت میں مینج نہیں کر سکتی تھی, کیا میں اپنے گھر والوں کو نہیں مائل کر سکتی, میں نہیں قائل کر سکتی, کیا میں نہیں اپنے آپ کو روک سکتی, کیا میں نے 2 دن کا جو ویکینڈ ہے اس کے 24 سے 48 آورز صرف میں نے اس کو ایک ایک منٹ گن گن کے استعمال کیا, کیا میں نہیں آرگنائزڈ ہو سکتی, کیا میں اپنی اس ضرورت کو اپنے گھر والوں سے شیئر نہیں کر سکتی؟ یہ ہر بندہ, یہ میرا بھی امتحان ہے, آپ کا بھی امتحان ہے. میں تو اس کلاس روم کو چھوڑ کے جا ہی نہیں پا رہی تھی سوچ کے صرف یہ کہ میں نے اس کورس کو بہت اچھے طریقے سے شروع کرنا ہے. یہ صرف سامنے تو آپ کے 2-2.5 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے نا, آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کتنے وقت لگاتے ہیں, ایک ایک چیز, ایک ایک منٹ قیمتی ہے, ایک ایک چیز اگر ہم آرگنائز نہیں کریں گے ہم نہیں اس طرح لے کے چلیں گے. تو لہٰذا آراف کے مقام پہ اللہ تعالیٰ پہلی بات یہ ہے کہ ان کو جن کی نیکیاں بدیاں برابر ہوں گی. دوسرا کال ہے امام ابن جریر کا ہی, کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد پر گئے اور شہید ہو گئے. اب شہادت جنت میں بلا رہی ہے لیکن ماں باپ کی ناراضگی یا ان کا کی ناخوشی جنت سے روک رہی ہے. اس بات کو بنیاد بنا لیں گے نا تو کئی اور پوائنٹ بھی سمجھ میں آ جائیں گے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نیکیاں ہم بھر بڑھ کے نیکی کی کر رہے ہیں اور دوسری طرف نیکی ہو ہی نہیں رہی. تو ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد پہ جانے والے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ نیکیاں ہمارے اندر ہو جاتی ہیں اچھی جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی کچھ برائیاں. مثال ہے، میں آپ کو درس تو دیتی رہوں، میرے درس سن سن کے دوسروں کو تو فائدہ ہو، اور میں خود ہی نماز نہ پڑھوں تو میری، اب نماز تو ایک بہت بڑی چیز میں نے بول دی، کچھ اور بھی کردار میں برائیاں ہوتی ہیں، تو بعض دفعہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہو جائیں گی. تیسرا قول جو امام مجاہد کی نعتے سے وہ لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علماء اور فقہا کا گروپ ہوگا، یہ جو اعراف پہ تھوڑی دیر کے لیے روکا جائے گا علماء، اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں انبیاء کو بھی رکھا جائے گا. کیوں؟ کہ وہ جنت والوں کی طرف دیکھیں گے تو خوش ہوں گے، یہ ان کی محنتوں کا ثمر ہے، ان کی کوششوں کے نتیجے سے یہ لوگ جنت کی طرف آگے، حق کا انجام پتہ چلا. اور بائیں طرف دیکھیں گے لیفٹ سائڈ پہ تو وہ جہنم میں جلتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے ان کی بات نہ مانی. ہاں، تو یہ چیز علماء کہہ کے حق اور باطل کا انجام دکھے گا. اور پھر اگلا کال کیا ہے کہ یہ ملائکہ کا گروہ ہوگا، خاص طور پہ کچھ فرشتے ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں مقرر کیا ہوا ہے، اور جو یعنی دونوں طرف دیکھیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ پھر انبیاء کا نام الگ بھی لیا جاتا ہے کہ یہ انبیاء کا گروہ ہوگا، کیونکہ ان کا واسطہ دونوں طرح کے لوگوں سے پڑا تھا، تو ان کو دکھایا جائے گا کہ دیکھ لو آج جنہوں نے آپ کو مانا تھا ان کا کیا انجام ہوا، اور جن لوگوں نے آپ کو نہیں مانا تھا ان کا کیا انجام ہوا. پھر آپ دیکھیے کہ اعراف کا یہ جو مقام جس کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے، اس کا تذکرہ ہمیں قرآن پاک میں آگے جا کے بھی ملے گا. سورت حدید کی آیتوں میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظروا نقتبس من نورکم، اور جس دن کہیں گے منافق مرد اور عورتیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہ ہماری طرف دیکھو ہم تمہارے نور میں سے کچھ حصہ لے لیں، تو کہا جائے گا کہ واپس جاؤ اور خود اپنا نور ڈھونڈ کر لاؤ. پھر اسی کے ساتھ فدوری ببئی نہم بسور لہو باب، ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، بات انہو فیہ رحمہ، جس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور جس کے سامنے عذاب ہوگا. تو بعض کہتے ہیں کہ یہ وہی دیوار ہے جس کو یہاں پہ اعراف کے مقام سے ثابت کیا گیا. پہلے دور میں آپ نے سنا ہوگا کہ شہروں کے ارد گرد فصیل ہوتی تھی، دیواریں ہوتی تھیں جو سیپریٹ کر دیتی تھی ایک کو دوسرے سے، تو وہاں پہ یہ سب لوگ ہوں گے جن کو یہاں پہ اصحاب اعراف میں سے کہا گیا. ہم سب کو اپنے لیے اس میں بہت زیادہ عمل کے نقطے مل رہے ہیں کہ ہم اپنی کوششوں کا رخ دیکھیں، اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ کیا واقعی ہم اس دنیا میں بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنے والے اور بھاگ بھاگ کے گناہوں سے رکنے والے ہیں، تاکہ جنت پہ بھی ہم چلے جائیں اور تھوڑی بھی دور ہمیں، تھوڑی دیر کے لیے بھی ہمیں جہنم میں نہ روکا جائے. حدیث کا ایک خلاصہ ہے کہ بعض دفعہ ثوابہ، سواد سے یہ لفظ ہوتا ہے، تو ثوابہ جون کے انڈے کو کہتے ہیں، جس کو اردو میں لیکھ بولتے ہیں نا، شاید پنجابی میں یا اردو میں لیکھ بولتے ہیں، ثوابہ کے برابر بھی جس کی نیکی زیادہ ہوگی وہ اس کو جنت میں لے جائے گی. قیامت کے دن تو ایک ایک نقطہ دھلے گا، کن حالات میں نیکی کی، کب کی، کیا کر نہیں سکتے تھے کیا، کا کیا کر سکتے تھے اور نہیں کیا، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں وہاں ہوں گی. اب آئیے ذرا صحابہ اعراف کے جملے سنیں اور اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں کہ کیا کچھ وہاں ہونے والا ہے اور انسان کتنا اس وقت پریشان ہوگا. اب امیجن کریں کہ دو مختلف طرف، ایک جگہ آپ ایسی پہ کھڑے ہیں کہ آپ کو ایک طرف بڑے اچھے حال کے لوگ دکھ رہے ہیں اور ایک طرف دوسرے برے حال کے لوگ ہیں،